رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ببرکت ان اللہ ملائکت یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے درس سورۃ النساء کو اپنی ترتیب کے ساتھ مؤخر کیا، اور رمضان شریف کی تیاری کے حوالے سے، احکام و مسائل کے ذکر کے حوالے سے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان شریف کے بنیادی مسائل کو جانے، فضائل رمضان کو سنے، اور اپنے اندر عبادت کے ذوق کو پیدا کرے. مسائل روزہ اور زکوٰۃ، صاحب نصاب جو ہے وہ اس مسائل کو جانے، کن چیزوں سے روزہ قائم رہتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں یا فاسد کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سا وہ عمل ہے کہ جو روزے کو مکروہ کرتا ہے. رمضان شریف کے اندر ہر روزے دار کو ان باتوں کا جاننا لازم اور ضروری ہے. حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. یعنی فرض سے مراد کیا؟ یعنی جو اس کے ضروری نظریات اور جو ضروری عقائد ہیں اس کے بارے میں ہر مسلمان کو، چاہے وہ ممبر پر ہو یا صف کے اندر ہو، تنہا ہو یا اجتماعی صورت میں ہو، اسے ان تمام مسائل کا جاننا لازم ہے. مثلا ایک نمازی شخص کو اس بات کا جاننا اشد لازم اور ضروری اور فرض ہے. اگر وہ اس کو نہیں جانے گا، علم نہیں رکھے گا، تو وہ گناہگار ہوگا کہ نماز کن چیزوں سے قائم ہوتی ہے اور کیا چیزیں ہیں جو نماز کے لیے فساد کا باعث بنتی، جس سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں یا نمازوں کا دورانا اس پر واجب ہو جاتا ہے. یہ وہ مسائل ہے کہ جس کو ہر نمازی کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جہاں وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی نجی زندگی کے حوالے سے، اپنے گھریلو زندگی کے حوالے سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کی معلومات رکھتا ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور جان کر اس پر عمل کرنا اور اسے یاد رکھنا. اگر اس میں اس نے غفلت کی تو اس کا وہ لمحہ العیاذ باللہ گناہ کے اندر گزرے گا. اسی طرح رمضان شریف کی آمد ہے، صرف رمضان شریف کا روزہ رکھنا ہی ہم پر لازم نہیں، بلکہ رمضان شریف کے بنیادی مسائل کا جاننا بھی ہم پر فرض ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے، روزے میں کن چیزوں کی احتیاط لازم اور فرض ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ وہ بنیادی مسائل ہے کہ جو ہر روزے دار کو جاننا فرض ہے. صاحب نصاب جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے، وہ کس میعاد تک اور کس حد تک مال پہنچے اور کس خاص صورت پر پہنچے جو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایک مسلمان کو اس بات کا علم رکھنا، صرف زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں بلکہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو جاننا بھی فرض ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے مسائل یا نمازی نماز کے مسائل یا روزے دار روزے کے مسائل یا حاجی حج کے مسائل نہیں جانتا یا اسے سمجھ نہیں رہا یا وقت نہیں نکالتا تو اس کا وہ ہر لمحہ گناہ کے اندر گزرے گا علیہ باللہ. بھلے وہ نماز ادا کر رہا ہو، روزہ ادا کر رہا ہو، زکوٰۃ کو وہ ادا کر رہا ہو، حج کو وہ ادا کر رہا ہو، یہ فرائض تو وہ مکمل کر رہا ہے لیکن اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس چیز کا قیام کس اعتبار سے ہے. تو اپنی زندگی میں سے وہ تھوڑا سا بھی وقت نکالے، جو اتنا وقت پوری زندگی کا وہ کاروبار اپنی نجی زندگی کو دیتا ہے، تو تھوڑا سا بھی وقت نکال کر اگر وہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیم کو حاصل کرے تو یہ بہت سہل سے مسائل ہیں. جہاں ہم دنیاوی معاملات اتنے گنجلک اور اتنے مشکل اور دقیق مسائل کو ہم سمجھتے بھی ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا ملک کی معاشرتی معاملات کے اعتبار سے ہو، اور ہم اپنے کمنٹس بھی اس پر دیتے ہیں، ہم رائے بھی دیتے ہیں، اتنے ہم ذہین ہو جاتے ہیں، اتنے ہم باصلاحیت ہو جاتے ہیں کہ ہم معاشرے کے کسی بھی صورت پر کسی بھی سیاسی تنظیم کے بارے میں اپنے کمنٹس اور ہمارا تجزیہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس پر دیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک ایک گھنٹہ ہم ٹی وی کے اوپر ڈبیٹ سننے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر نظریہ نکالتے ہیں. تو اصلاً ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، اصلاً ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، لیکن یہ جو معاملات ہیں معاشرت ہے اس سے بھی راہ فرار نہیں ہے، اس کو بھی حاصل کیا جائے گا، اس میں بھی سود بود اور دنیا داری کو ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن وہ ثانوی درجہ ہے. پہلے اللہ رب العالمین جل والا کی عبادات اور بحثیت مسلمان کی کہ اس کو معاشرت، سیاست، دین اور اسے اپنی تجارت اور احکام میں کیا توازن رکھنا ہے. جب تک یہ بنیادی باتیں اس کے سامنے نہیں آئیں گی تو وہ اپنی زندگی کے دیگر مسائل یا معاشرت یا سیاسیات یا اپنی گھریلی زندگی کو اس طرح متوازن نہیں کر سکے گا جو شریعت مطہرہ اس کو درس دیتی ہے. تو رمضان شریف کے آمد کے حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا آج اس کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 183 سے لے کر سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن کی سورتوں میں سب سے طویل اور سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر سب سے تفصیل کے ساتھ دیگر اور سورتوں کے مقابلے میں شرعی مسائل کو اتنا جم کر بیان کیا گیا ہے کہ کسی اور سورت کے اندر اتنی تفصیل نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ہم درس تراویح کے بعد جو ہر سال خلاصہ تراویح ہم پیش کرتے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ خلاصہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی تفصیل کو اور اس میں بیان کردہ مسائل کو، جو دورانیہ اس کا 35 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے تراویح کے مکمل بعد، یعنی رات کو 11 بجے سے لے کر 11:40 کے درمیان یہ درس ہوتا ہے، اور اس میں ان صورتوں کو جانا جائے. رمضان شریف علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے، وقت نکالنے کا مہینہ ہے. جہاں تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنی نفلی عبادت کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم شرعی مسائل کی محفلوں میں شامل ہوں اور وہاں پر ہم اپنے علم کے اندر اضافہ کریں اور شرعی معلومات کو ہم حاصل کریں. تو انشاءاللہ العزیز رمضان شریف کے اندر اسی مسجد شریف کے اندر تراویح کے درس کا سلسلہ بھی ہے، جو رات 11 بجے سے لے کر 11:40 کے درمیان تک کا، یہ 40 منٹ کا دورانیہ ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر، وہ باقاعدہ لائیو پروگرام بھی ہوگا جس کو آپ اپنے گھر میں بھی چاہیں تو بیٹھ کر سماعت کر سکتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ہو صحیح العقیدہ علماء جہاں پر درس دے رہے ہیں آپ وقت نکالیں اپنے محلوں کے اندر اور وہاں پر جائیں. اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر نظریاتی مسلمان بنا سکیں کہ بچوں کے ساتھ معاملات کے شریع کیا ہے کام ہے، تجارت کے کیا ہے کام ہے، رہن سہن کے کیا ہے کام ہے، اخلاق کے کیا ہے کام ہے. یہ ساری معلومات جس پر ہم سال بھر عمل کرتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے اگر ہم رمضان شریف کے چند دن نکالیں تو ہم اس کی ڈھیروں ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ شریف میں عرض کر رہا تھا کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی جمعے کے اندر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم سارے مسئلے بیان کریں، لیکن یہ 4 جمعے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر زندگی دی اپنے فضل سے تو یہ جو 4 جمعے یا 5 جمعے جو ہمیں ملیں گے اس میں ہر جمعے کے اندر ہم رمضان شریف کے حوالے سے ہی، جو ایک مسلمان کو رمضان شریف کے اندر جن ضروری مسائل کا جاننا، زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے. آج درس کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183. سورہ بقرہ شریف کی آیت 183 سے لے کر 187 تک، 183 سے لے کر 187 تک، یہ روزے کے بنیادی مسائل کو اور مسلمانوں کو روزے کے اندر جو ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے، یہ آیات 183 سے لے کر 187 تک. آپ گھر بھی جا کر کنز المان شریف اٹھا کر اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد سورۃ الفاضل کا جو حاشیہ اوپر موجود ہے اس کا مطالعہ کریں تو بہت سی باتیں آپ کو وہاں سے ضرور حاصل ہوں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ درس کے اندر اس کی تھوڑی تفصیل بیان کی جائے۔ سورہ بقرہ شریف میں جس سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں مرتب کی گئی ہے، یعنی قرآن اس اعتبار سے تو نازل نہیں ہوا لیکن جو اس کی ترتیب ہے، یعنی قرآن اس صورت کے اندر لوہے محفوظ میں موجود ہے، جو آپ مصحف یعنی ہمارے سامنے قرآن کریم کی جو جلد ہے، پہلی صورت اس میں سورہ فاتحہ ہے اور دوسری صورت اس میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی گئی اور 187 تک اس کے مضمون بیان کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، یہ بنیادی بات اس لیے ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اس میں پرہیزگاری کو حاصل کرو، اپنے اندر پرہیزگاری، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، تقاضۂ بندگی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اللہ نے جو اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمایا ہے تو روزے کے ذریعے تم اللہ کے قرب کو پاؤ گے، اندر سے اس حلاوت کو پاؤ گے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر کی لذت کو پاؤ گے، ایمان اور کلمے کی لذت کو پاؤ گے۔ تو فرما لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تم پر بھی اور گزشتہ امتوں پر بھی کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور دین کی اصل روح جو اندر سے ذائقہ تمہیں آئے اور مزہ آئے، وہ مزہ تمہیں روزے کے اندر آ سکتا ہے کہ کلمے کا کیا ذائقہ ہے، اللہ سے ملاقات کے شوق کا کیا مزہ ہے، اور قیامت کے دن اٹھ کر نبی پاک کی شفاعت کی لذت کا کیا مزہ ہے، کلمہ اور ایمان اور سجدے کے اندر کیا رموز ہے، اور نمازوں اور عبادت کے اندر کیا خشوع اور لذت اور باطنی تربیت ہے، یہ سارے راز تمہارے باطن سے بطور ذوق کے مزہ کے جو کھلیں گے وہ روزے کے ذریعے کھل سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل اس کے پیچھے اگر ذوق نہ ہو تو وہ عمل بے ذائقہ ہوتا ہے، یعنی ہر عمل جو کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے جذبے کی تحریک ہوتی ہے، ایک ہماری نیت ہوتی ہے، ایک ہمارا جذبہ ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑنے میں ایک خوف کا جذبہ ہوتا ہے، کسی چیز کو کرنے کے اندر ایک ذوق کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے بینیفٹ، اس کے منافع، اس کی حلاوت، اور اس کام کے لیے جو ہمیں طبیعت ابھارتی ہے کہ ہم وہ کام کر گزریں تو وہ ذوق ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اور جو عمل اس پاکیزہ ذوق کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ رب العالمین نیت کی وجہ سے، اس کے پاکیزہ ذوق کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایسا عمل کہ جس کے پیچھے ذوق نہیں، ذوق سے مراد اللہ سے ملاقات، اللہ سے اجر لینے کی امید، دین اسلام حق ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ حلاوت اور یہ وہ کام ہے کہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے، اللہ رب العالمین جنت کا مستحق فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، یہ پاکیزہ خیالات اگر اعمال، یہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل ہو اس کے پیچھے اگر یہ نیتیں نہیں ہوں گی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے کسی غریب کو کروڑوں روپے دے دیے لیکن کوئی نیت اس کی نہیں تھی، بس ایسی دے دیے کہ نہ اس کے اندر یہ نیت تھی کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، یا مجھے اس کوئی غریبوں کو دینے سے اللہ خوش ہوتا، کوئی نیت نہیں تھی، ایسی اس نے اٹھا کر دے دیا۔ اور ایک بندے نے ایک روپے اللہ کی راہ میں دے دیا اور یہ نیت تھی کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے گا، تو اس کروڑوں روپے پر اس کو ثواب نہیں ملے لیکن اس ایک روپے پر اس کو ثواب مل گیا۔ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت اس عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو جذبہ، جو محبت، جو تحریک، جو شوق جو اس عمل کی طرف ابھارتا ہے، وہ نیت جو ہے وہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرتی ہے۔ اور نیت خالص اللہ کے لیے ہونا، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور یہی سنجیدگی ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایام معدودہ، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن ہے کہ جس کو ہم نے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات ذکر کی اور پورے تسلسل کو ذکر کیا، یعنی روزہ یہ کہنا کا کتبہ کہ علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام امتوں کے اوپر اس عبادت کو فرض کیا گیا، تمام امتوں کے اوپر اس عبادت کو لازم کیا گیا، اور یہ ترتیب کے ساتھ شریعت مطہرہ میں حضور کی امت مبارکہ کے اندر، حضور کی شریعت مبارکہ کے اندر اس کی فرضیت کب ہوئی؟ آج کے اس درس قرآن میں ہم صرف اس کے تاریخی پہلو کو ہی ذکر کرنا چاہیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال تھی، 63. 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. تو اگر عمر شریف 63 سال ہے اور 63 سال سے 40 سال کو ایک طرف رکھا جائے تو پھر بنتے ہیں 23 سال. تو یہ 23 سال کا جو زمانہ ہے یہ شریعت کا زمانہ ہے، اس کو بعثت کا زمانہ کہتے ہیں. اور انہی 23 سالوں کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور انہی 23 سالوں کے اندر کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ بعثت کہتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں زندگی مبارک کیسے گزاری؟ اس کے 13 سال حضور نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. تو 13 اور 10 23، 23 اور 40 63، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار دیے اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو روزے ہجرت کے دوسرے سال یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے دوسرے سال فرض کیے گئے. ہجرت کے ساتھ جو سب سے پہلی چیز بطور فرضیت آئی، بلکہ شب معراج ہو گئی، وہ تھی نماز. سب سے پہلے شریعت مطہرہ میں جو احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت پر فرض کیے گئے وہ نماز تھی. سب سے پہلے فریضہ نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد روزہ، اور اس کے بعد حج. علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ اس ترتیب کی وجہ یہ تھی کہ آہستہ آہستہ طبیعتوں کو عبادت کی طرف لایا جائے. نماز ایسا ہے کہ جو بڑی آسان اور سہل عبادت ہے، کہ جس میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، جس میں کوئی اتنا زور نہیں لگ رہا، لوگ جمع ہو رہے ہیں اپنی طرف سے اور آ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، کہ جس میں ان کے بدن پر نہ اتنی مشقت ہے اور نہ مالی کوئی سلسلہ ہے. تو سب سے پہلے یہ آسان جو عمل تھا، سہل تھا اور عبادتوں کے مقابلے میں، ان کی مشقتوں کے مقابلے میں، تو سب سے پہلے نماز کی فرضیت کی گئی. جب لوگوں کا جمع ہونا اور عبادت کرنا اور اللہ کی طرف لو لگانے کی عادت بصورت نماز کے پیدا ہو گئی، اور اس چھوٹی سی دشواری کو انہوں نے اپنے زندگی سے وقت نکال کر جمع ہونے کو انہوں نے برداشت کیا، اور ان کی طبیعتوں میں وہ چیز آ گئی کہ اب اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکے، تو فوراً اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی. مال دینا بظاہر دشوار ہوتا ہے، نفس پر بڑا مشقت ہوتا ہے کہ بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے، کس طرح میں دے دوں. تو جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت اور شوق کے لیے وقت کو نکالنا اور وقت دینے کی قربانی، اس پر انسان جم گیا، تو اس کے بعد پھر مال نکالنے کی قربانی کی طرف لایا گیا. اور جب مال کی قربانی کی طرف ذہن بن گیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کی طرف گویا کہ مکمل طور پر بدن کے ساتھ ساتھ مال بھی اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنا، جب یہ مزاج بن گیا، تو تیسری چیز پھر روزے کی آئی. جس طرح مال نکالنا نفس پر اور طبیعت پر دشوار ہے، اس طرح بھوکا پیاسا رہنا بھی طبیعت پر دشوار ہے. تو پہلے کھانے پینے کی اجازت دی گئی اور صرف مال نکالنے کا حکم دیا گیا. تو جو مال دینے سے اس کے اندر یہ رغبت پیدا ہوئی کہ اللہ کے لیے دینا یہ خوشی کا باعث ہے، تو پھر اس سے کہا گیا کہ اب یہ کیفیت اپنے اوپر بھی طاری کرو اور روزے کی کیفیت. تو ترتیب کے ساتھ، یعنی دین فطرت ہے، مزاجن گریجولی آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کی فرضیت کو بیان کیا گیا. تو سن 2 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کا نزول ہوا. علماء نے یہ لکھا کہ سن 2 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات کے اندر تحویل قبلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 16 سے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی تھی، جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اجازت عطا فرمائی کہ جس طرف آپ چہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنے دادا حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر جو مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، آپ چہرہ اس طرف کریں، مسجد اقصیٰ کی طرف نہ کریں. تو فرما فلن ولینک قبلۃ ترضاھا، پھر ہم آپ کو اسی جہت کی طرف پھیر دیں گے، اسی سم پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تحویل قبلہ اس کو کہتے ہیں، قبلے کا پھر جانا. اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میرے پیٹ کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھ رہا. تو مدینہ منورہ میں اگر منہ مسجد اقصیٰ کی طرف کیا جائے تو مکہ بالکل پشت کی طرف آتا ہے، اور اگر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کی جائے تو فلسطین مسجد اقصیٰ بالکل پشت پر آتا ہے. آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد شریف، مسجد قبلتین موجود ہے. اللہ رب العالمین ان کی چیرہ دستی سے بچا کر اسے موجود ہی رکھے، کیونکہ جہاں سینما بن رہے ہیں اور جو آثار ختم ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان آثار کو آنے والی امت کے لیے اور ہماری اولادوں کے ایمان کی برکت کے لیے اللہ رب العالمین بچا کر رکھے، اور ان کے ان عزائم سے اللہ اس مسجد کو محفوظ رکھے. تو مسجد قبلتین
آج بھی گویا کہ موجود ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جانب کے یعنی محراب بنے ہوئے ہیں, یعنی ایک اس طرف اور اس سامنے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو حضور نے 16 سے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, لیکن ارادہ حضور کے دل مبارک میں یہ تھا کہ میں چہرہ مبارک جو ہے وہ کعبے کی طرف کروں, یعنی مکہ کی طرف کروں. اور یہ نماز کے دوران یہ حکم نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اسی طرف آپ منہ پھیر لیجئے, ترداہ جس جگہ پھیرنا آپ پسند کرتے ہیں. میری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو ذکر کرتی ہیں کہ آپ کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو دیکھا ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا, عائشہ تم نے کیا دیکھا؟ فرما واللہ ما رآ ربک الا یساری لک فی ہواک, میں نے ہمیشہ دیکھا کہ رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی خواہش کو اور آپ کے دل میں آنے والی آرزو کو زبان پر آنے سے پہلے اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے, پہل کرتا ہے. یسارعو لک فی ہواک, ہواک آپ کی آپ کے دل میں اٹھنے والی وہ خواہشات, آپ کے دل میں اٹھنے والی وہ آرزوئیں, یسارعو لک وہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین زبان سے آنے پر سے پہلے ہی اللہ رب العالمین آپ کی خواہشات مبارکہ کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. تحویل قبلہ کے فوراً بعد جو حکم نازل ہوا وہ روزے کا حکم تھا, جس کی تھوڑی سی تاریخی پہلو میں نے آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کیا. رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہمارے علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, بالخصوص علامہ شامی نے اس کو سیام کے بالکل مقدمے کے اندر جہاں پر انہوں نے بحث شروع کی ہے تو تاریخی خلاصے کے ساتھ اس کو ذکر کیا, اور تفاسیر کے اندر بھی یہ ساری باتیں جناب محترم موجود ہیں. روزے کی فرضیت میں اس امت پر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عاشورے کا روزہ سب سے پہلے فرض کیا گیا تھا. عاشورے کا روزہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ 10 محرم الحرام کا روزہ. 10 محرم الحرام کے روزے کو شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے فرض کیا, اور اس کی فرضیت گویا کہ ایک عرصے تک چلتی رہی, اور اس کے بعد اس فرضیت کو منسوخ کرنے کے بعد ایام بیز کے روزے 13, 14, 15 ہر مہینے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس روزوں کی پابندی کرو, اس سے اللہ رب العالمین دل سے تنگی کو دور فرما دیتا ہے, اور اس کی بے شمار برکات ہیں جو ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے عاشورے کا روزہ, اس کے بعد ایام بیز کا روزہ. ایام بیز کا روزہ یعنی ہر مہینے کی چاند کی جو تاریخ ہے اس کی 13, 14, 15 تسلسل کے ساتھ یہ روزے رکھے جاتے ہیں. پھر اس کی فرضیت کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا, یعنی 6 دفعہ مختلف صورتوں کے اندر روزے رکھے گئے, روزے کے دن متعین کیے گئے, اس کی کیفیت متعین کی گئی, اور اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر ان تمام ترتیب کو منسوخ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کا پورا مہینہ چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, جب تک رمضان شریف رہے گا اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض قرار دیا. اور یہ ترتیب قرآن کے اندر بھی ہے. سورہ احزاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کی ترتیب کے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی خطبہ ارکان اسلام سے متعلق جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور اسلام کیا ہے, تو سرکار نے سب سے پہلے نماز کی بات کی, زکات کی بات کی, پھر روزے کی بات کی. یعنی آپ کوئی بھی حدیث دیکھیں جس میں ارکان اسلام کا ذکر ہے کہ اسلام کے بنیادی پلرز کیا ہیں, اسلام کے بنیادی رکن کیا ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث میں آپ کو یہی ملے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نماز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ رکن ہے, اس کے بعد پھر آپ زکات کو بیان کرتے ہیں, اس کے بعد آپ روزے کو بیان کرتے ہیں. تو اسی ترتیب سے اس کی فرضیت ہوئی ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پہلے نماز, پھر زکات, اور پھر روزہ. سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات, اسی ترتیب کو ذکر کیا گیا. اللہ فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات, اور نمازوں میں انتہائی دل کو میری طرف لگانے خشوع کے ساتھ آنے والے مرد, والخاشعات اور خشوع سے نماز ادا کرنے والی عورتیں. پھر اس کے بعد ذکر کیا والمتصدقین والمتصدقات, اور میری راہ میں میری رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے مرد, اور میری رضا اور میری خدمت میں پیش کرنے مال خرچ کرنے والی عورتیں. اور فرما والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے جو اس کی ترتیب امت کو دی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن نے اہل ایمان کی گویا کہ تعریف فرمائے. والخاشعین والخاشعات, نماز میں خشوع کرنے والے, یعنی دل کو اللہ کی یاد میں لگانے والے, اور دل میں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی کیفیت کو پیدا کرنے والے. نماز میں خشوع اس شرط ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتا فلاح پا گیا وہ مومن کہ جس نے اپنی نماز کے اندر خشوع کو پیدا کیا. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے, یعنی شریعت کے ظاہری تمام تقاضے کہ جہت قبلہ کی طرف آپ ہوں, نماز کی کیفیت آپ کی ہو, تمام معاملات جو شریعت مطہرہ نماز کے لیے رہتی وہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بدن کے ساتھ ساتھ جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے دل اس کی لذت کو پا رہا ہو. تو وہی حدیث پاک کے اندر جو موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَهُوَ يَرَاكَ, اگر یہ تیری شان نہیں کہ تیرے اندر یہ روحانیت نہیں کہ تو اللہ کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے, تو یہ یقین کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو ذکر کیا. ایک حدیث پاک کا جملہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. متفرقہ حدیث سرکار فرماتے والصیام جنۃ, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. اور حضور شاہ فرماتے اذا کان یوم الصوم احد فلا رفس ولا یزغب, جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر فحش اور گندی اور بے حیائی کی باتیں نہ کرنا. اور فرمایا ولا یزغب, اور شور شرابہ نہ کرنا, بازاروں میں گلیوں میں غصے میں آ کر چیخو پکار کرنا یہ نہ کرنا. فَإِنَّ صَابَّهُ أَحَدٌ, اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کر جائے, تم سے بدتمیزی کر جائے, او قاتلہ, اور تمہارے ساتھ وہ جنگ کر جائے, جھگڑا کر جائے, فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَأٌ صَائِمٌ, اس سے یہ کہہ کر رخصت ہو جانا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ میرا روزہ ہے. سکا فرماتے وہ لحوف فہم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, روزے دار کی منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ قدر والی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف, انسان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں دگنا ہوتا ہے اس کے نیت کے اعتبار سے. الحسنتو بعشر امثالها الى سبع سبعی مئت ضعف, کبھی بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا اجر اس کو 10 گنا ملتا ہے, 10 سے اس کو 700 گنا تک مل سکتا ہے. لیکن فرمایا الا صوما, اللہ نے روزے کو کسی اجر کے ساتھ مقید نہیں کیا کہ میں اس میں 10 دوں گا, 700 دوں گا, 7 کروڑ دوں گا, 7 ارب دوں گا. فرما الا صوم, ہر عبادت کا ایک درجہ ہے کہ اس پر ثواب یا تو 10 گنا ملے گا, نیت بہت اچھی ہوئی تو 700 گنا ملے گا. فرما الا صوما, لیکن اللہ نے روزے کو سب سے الگ کیا, اس لیے کہ روزہ خالص عبادت ہے. کہ آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کے چہرے سے تو نہیں پتا چل رہا, نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پتا چل جائے گا, آپ زکات دے رہے ہیں تو پتا چل جائے گا, آپ حج کر رہے ہیں تو آپ کے لباس سے پتا چل جائے گا. روزہ نہیں پتا چلتا, وہ خالص اللہ کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا پھر اس کا اجر بھی میں اپنے مزاج کے مطابق عطا کروں. فرما الا صوما, میں روزے کے علاوہ فرمایا کہ فإنه لی, اس لیے کو براہ راست میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. فرما یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی, اس نے میرے لیے شہوت کو چھوڑا ہے, میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑا ہے. فرما للصائم فرحتان, روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرمائے گا. فرحت عند الفطر, جس وقت وہ روزہ کھولتا ہے اس وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے. وہ فرحت عند لقاء ربی, اور اس وقت اس کو مزہ آئے گا کہ جب اس وہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہا ہے. فرما روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے, ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملے گی اور ایک خوشی اس کو اپنے رب کو دیکھنے کے وقت ملے گی. اللہ رب العالمین روزے کی حرمت اور اس کے تقاضے, رمضان شریف کے تقدس کو اللہ رب العالمین ہمیں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ یہ عبادات ہم پر آسان کرے, اس کی مشقتیں ہم پر آسان کرے. روزے کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ العزیز 12 تاریخ یعنی اتوار کے دن انشاءاللہ العزیز جو ہمارا ہفتے والے دن انشاءاللہ العزیز جو ہمارا ماہانہ درس نظام مصطفیٰ پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ شریک ہوئے, ابھی اعلان ہو جائے گا جہاں ایڈریس ہے اس کا, تو وہاں شریک ہو تو انشاءاللہ روزے کے تفصیلی مسائل پھر ہم وہاں پر ذکر کریں گے. جو ہم نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے, اور ہمیں ہماری زبانوں کو اور ہمارے عمل کو اللہ رب العالمین لغزشوں سے محفوظ کرے, اور اللہ رب العالمین اس عبادت کو ہمارے لیے برکت والا آسان اور سہل کرے, اور جو جو خدمت مسلمان دے رہے ہیں اللہ سب کی خدمتوں کو قبول کرے, اور عالم اسلام پر بالخصوص پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.